اپنے قرآن پاک کی خوشی میں ہیں یا اور کسی
مقصد
نہیں، قرآن پاک کی ختم کی خوشی میں صحیح ہے، جائز ہے، اس لیے میں پوچھ رہا ہوں آپ کس نیت سے لائے کمپلیکس قسم کا جواب ہے، سیاسی جواب دیں اس کو، ٹھیک ہے، شیر نہیں کھانا چاہیے، زیادہ سوالات کرنا ٹھیک ہے، قرآن پاک کے ختم پہ اگر کوئی رسم نہ ہو تو رسم وغیرہ کی نیت سے نہ ہو، نہ اس کو ضروری سمجھے اور نہ ہی جو ہے اس میں کوئی دل میں یہ ہو کہ نہ کھلائیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، خالص نیت سے کہ لوگ کھائیں گے تو کھلائیں گے، ایسے تو ٹھیک ہے، اصل میں یہ تو آج کل رسم و رواج بہت بڑھے ہیں اور اس نے ہمارے معاشرے کو بڑا تنگ کر دیا ہے، ابھی کل بچے بچے صاحب کہنے لگے ہمارے یہاں شباب والے تذکرہ ہو رہا تھا اس سلسلے کا، وہاں والوں کو بتا دے کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں یہی یہ مسئلہ سب سے زیادہ ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، اور وہ مجھے اندازہ تھا ایک کام کرنے کو کہا تھا وہ لوگ نہیں کر رہے تھے، اور پھر دعوت بھی مجھے دیتے ہیں کہ ہمارے یہاں آؤ دین کی بات کرنے کے لیے، اور پھر وہ آبشاروں کی ویڈیو بھی بھیجتے ہیں تاکہ اس کو لالا چاہے تفریح ہو، ہمارے لیے تفریح سانگی لگ جائے پہلے اللہ کی بات محبت کی بات کرنا ہے، مقصود مقصود آگوں خدا کی بات کرنا، دین کی بات کرنا، اللہ کی محبت کی بات کرنا، پھیلا اب وہ جو ہے طرح طرح سے وہ تصدیق دے رہے ہیں، میں نے ان کو گزر کر دیا کیونکہ وہ ان کو کام نہیں کر رہے جو میں اس مقصد سے میں گیا تھا، ان سے میں نے ایک 10-15 منٹ کی کئی دفعہ جا چکا ہوں اور انہی کی دعوت پہ جاتا ہوں، انہوں نے وہ کام نہ کیا جو میں ان کو کہہ کے آیا تھا، جس کا انہوں نے وعدہ بھی کیا، 10 منٹ ہمارے حضرت کی کتاب سے دین کی بات سنا دیں، اور جمعے کے دن ان کے یہاں سب دوست احباب آتے ہیں اور کچھ بھی مشکل نہیں ہے، سب محبت والے ہیں، مجھ سے بھی محبت رکھتے ہیں، اب ان سے کہا کہ آپ یہ 10 منٹ کو کتاب پڑھ کے سنا دیا کریں، پھر آپ کھائے پیے اپنے دوست یاروں میں رہیں، مگر وہ بےچارے تھی میں رہے کہ میرے دوست کیا کہیں گے، مذاق بہت اڑاتے ہیں، بلکہ وہاں الٹا حساب ہے، وہاں بیویاں بھی مذاق اڑاتی ہیں، داڑھی کا مذاق اڑاتی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتی ہیں، میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ لوگ بیویوں پہ سختی نہ کیا کریں، انہوں نے کہا ہم تو بیویوں سے مغلوب ہیں، ہم وہ قوم ہیں، بیویاں ہمارے سروں پہ سوار ہیں، کیونکہ ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ دو ہی باتیں فرماتے تھے کہ ایک تو آنکھ کی حفاظت کر لو، نامحرموں کو مت دیکھو، نامحرم عورت کو دیکھنا اللہ اور رسول کا فرمان توڑنا ہے، قانون توڑنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنین سے فرما دیجیے کہ اپنی بعض نگاہوں کو جھکائیں، یا یوں کہہ لیے کہ حفاظت کریں اپنی نگاہوں کی تمام نامحرموں سے، اور آگے ارشاد فرمایا وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مومنات سے بھی کہہ دیجیے کہ اپنی بعض نگاہوں کی یعنی نامحرموں سے حفاظت کریں، تو جس نے بد نگاہی کی نامحرم کو دیکھا اس نے اللہ اور رسول کا فرمان توڑ دیا، اس سے زیادہ معذب آدمی کون ہوگا جو اللہ اور رسول کا فرمان توڑ دے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آنکھوں کا زنا فرمایا. زنا العین النظر, بخاری شریف کی حدیث ہے. زنا العین النظر, نامحرم کو دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے, زنا. بلکہ ہمارے حضرت نے فرمایا کہ حدیث شریف میں زنا کا لفظ مقدم فرمایا, زنا العین النظر. اور گرامر کے اعتبار سے النظر زنا العین بنتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا العین النظر, زنا کا لفظ پہلے فرمایا, جس سے یہ مراد ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ زنا کا لفظ سنتے ہی میری امت ڈر جائے, خوف زدہ ہو جائے کہ اوہ بدنگاہی کرنا زنا ہے, زنا. پہلے ہی مقدم فرما دیا یہ لفظ زنا العین النظر. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے. سردار الانبیاء, اللہ کی محبوب ترین ہستی, جن کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, جن کے ایک اشارے سے سورج ٹھہر گیا, جن کے معجزے سے اللہ تعالیٰ نے کنکریوں کو زبان دی, کنکریاں لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے لگی, اور جن کی صداقت اور امانت کے گواہ کفار بھی تھے, دشمن بھی تھے, دوست بھی تھے, اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے, لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, اللہ تعالیٰ دیکھنے والے پر اور دکھانے والے پر, چاہے وہ عورت ہو یا مرد, دیکھنے والی عورت ہو چاہے دیکھنے والا ہو, لعنت فرمائے. شرعی اصطلاح میں لعنت کے معنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے, اللہ کی رحمت سے دور. میرے شیخ رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک تو آنکھ کی حفاظت کر لو, اور اس آنکھ کی حفاظت کے عمل پر حلاوت ایمانی کا بھی وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں. حضرت ہمارے فرماتے تھے کہ آنکھ بچا کر دیکھ لو, اور فرماتے تھے کہ اور اعمال میں تو تمہیں شرم آئے گی, داڑھی رکھنے میں شرم آئے گی, کپنا کھولنے میں شرم آئے گی, لوگ کیا کہیں گے. اگر سے یہ ہونا تو نہیں چاہیے, ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. لیکن نظر کی حفاظت کرنے پر تمہیں کوئی ٹوکے گا نہیں کہ تم وہاں کیوں نہیں دیکھ رہے, یہ کیوں کر رہے ہو, پردہ کیوں کر رہے ہو. تو فرماتے تھے کہ یہ اتنا زبردست عمل ہے آنکھوں کی حفاظت. اسی آیت میں آگے اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا, ذالک ازکا لہم, یہ تمہارے لیے سب سے پاک کرنے والی چیز. تزکیہ ہو جاتا ہے اسے, قلب کے اندر حیا پیدا ہو جاتی ہے, پاکی پیدا ہو جاتی ہے, یہ ایسا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ذالک ازکا لہم, کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ تم لوگ تمہارے لیے, اور اس وقت کے مخاطب صحابہ تھے, وہ کتنے پاکیزہ دل رکھتے تھے, کیسے پاکیزہ قلب رکھتے تھے, باوجود اس کے اس وقت کے صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا. اور قیامت تک کے لیے ہے قرآن, سب کے لیے سبق ہے اس میں, یہ پاکیزہ ہستیوں کو بھی نگاہ جھکانے کا حکم ہو رہا ہے. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نظر بری نہیں ہے, ہم پاک نظر ڈالتے ہیں. یہ سب نفس کے دھوکے ہیں. غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا ہے, ان نظر سہم من سیحان ابلیس مسموم, یہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے, مسموم, زہر میں بجھا ہوا. جس طرح زہر میں بجھا ہوا تیر جسم میں کہیں پہ بھی لگ جائے, پیر میں لگ جائے, انگلی میں لگ جائے, کہیں پر بھی لگ جائے, لیکن وہ زہر خون کے ذریعے پورے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے. اسی طرح یہ شیطان کا تیر زہر میں بجھا ہوا ہے کہ یہ آنکھوں سے لگتا ہے, اور قلب جو پمپنگ اسٹیشن ہے خون کا, یہ اور قلب ہے مرکز روح, اس میں زہر اتر جاتا ہے, نامحرموں کا زہر اس میں اتر جاتا ہے, اور آنکھوں کا زنا ہو جاتا ہے. ظاہر ہے کہ جب آنکھ زنا کرے گی تو اس کا اثر جو قلب پہ آتا ہے تو قلب بھی زنا کرے گا. حسینوں کا تصور, کسی کو دیکھا اور اس کا نقش دل میں جم گیا تو اس کا تصور سے دل زنا کرتا ہے. دل زنا کر رہا ہے تو باقی جسم کی بھی خیریت نہیں. اسی پر وعدہ ہے حلاوت ایمانی کا کہ جو شخص نظر کی حفاظت کرے گا, ان نظر سہم ان سیاح ابلیس مسموم, من طرح کہا مخافتی افضل تو ایمان یجد حلاوتہ فی قلبی. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, احکم الحاکمین فرما رہے ہیں, یہ سیاست دانوں کا وعدہ نہیں ہے, محسوسات کی دنیا نہیں ہے، کیفیات کی دنیا نہیں ہے، یہ حقیقی دنیا ہے. احکم الحاکمین وعدہ فرما رہے ہیں. میں مزاحن عرض کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کے وعدے کیسے ہوتے ہیں، کہ وہ ایک شخص کا بیٹا تھا، اس نے کہا کہ ابا مجھے سیاستدان بنا دو، مجھے آپ کی یہ چمک دمک بڑی اچھی لگتی ہے، آپ کی ویڈیو بنتی ہے اور لوگ آپ کو کھڑے ہو کے سلام کرتے ہیں اور آپ کے پیچھے آگے اسکارٹ جاتی ہے پاؤں پاؤں کرتی، اور آپ کی بڑی شہرت ہے، تو مجھے بھی سیاستدان بننا ہے. تو ابا تو جانتے تھے کہ ہم کیسے ہیں، کیا بیٹا نہیں، یہ لائن اچھی نہیں ہے، تو مجھے ہے وہ اسے باز رہو، کوئی شریفانہ کام کرو، شریفوں والے کام کرو. بچہ نہیں مانا، بچے نادان ہوتے ہیں، نہ سمجھ ہوتے ہیں. نہیں کہا نہیں، مجھے تو سیاستدان ہی بننا ہے. اور جیسے کہ آج کل رواج ہے کہ اولاد کی محبت میں انسان اللہ اور رسول کو بھول جاتا ہے، اللہ اور رسول کے راستے کو بھول جاتا ہے، بھلے اور برے کی تمیز بھی جاتی رہتی ہے. اولاد کی محبت میں اس نے قبول کر لیا کہ اچھا ٹھیک ہے بھائی، تو آج سے تمہاری ٹریننگ کریں گے، کہ ٹھیک ہے میں تیار ہوں، فٹ ہوں، حاضر ہوں ٹریننگ کے لیے، مجھے سیاستدان بننا ہے. تو سیاستدان صاحب نے اس سے کہا کہ جاؤ گھر کے اوپر چھت پہ چلے جاؤ، دو منزل اوپر چھت پہ وہ چلا گیا. اور حیران بھی تھا کہ یہ ٹریننگ کا کون سا حصہ ہے یہ. تو جب وہ اوپر چڑھ گیا، ابا نیچے کھڑے ہوئے تھے، ابا نے کہا بیٹا نیچے کود جاؤ. اس نے کہا ابا دو منزل سے میں نیچے کودوں گا تو نہ میں رہوں گا نہ میری ہڈی پسلی. کہا نہیں، بس میں ہوں نیچے، تم کود جاؤ. اب باپ پر اس کو اعتماد ہو گیا، باپ نے کہا کود جاؤ. اور جیسے ہی وہ کودا تو اس کا خیال تھا کہ ابا جو ہے مجھے پکڑ لیں گے. ابا یوں کیوں کھڑے رہے، اور بےچارا نیچے گر گیا اور چلانے لگا، ہائے ہائے یہ ہڈی پسلی ٹوٹ گئی، ابا یہ آپ نے کیا کیا؟ تو ابا نے کہا کہ بیٹا سیاست کا پہلا سبق یہ ہے کہ اپنے باپ پہ بھی اعتماد نہیں کرنا. یہ تو ایک مزاح کی بات تھی، لیکن یہ احکم الحاکمین کا وعدہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، اور اللہ اور رسول کی باتوں پر، قرآن و حدیث پر 100% یقین نصیب فرمائے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو نظر کی حفاظت کرے گا ہم اسے حلاوت ایمانی عطا کریں گے، اور حلاوت ایمانی وہ دولت ہے جو ایک دفعہ مل جائے تو اللہ تعالیٰ واپس نہیں لیتے. وقد ورد ان حلاوت الایمان اذا دخلت قلبا لا تخرج منه ابدا. ایک مرتبہ جب حلاوت ایمانی عطا ہو جاتی ہے تو کبھی بھی دل سے نہیں نکلتی. تو اس پہ فرمایا کہ وفیہ اشارتن الی بشارت حسن الخاتمہ، کہ اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے، یعنی ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم کامران ہو جائیں گے. کیونکہ اس دنیا کی زندگی میں بہت سے لوگ جو ہے اپنے مقاصد دنیاوی پورے کرتے ہیں، اور اس میں بہت سے لوگ کامیابی ہو جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو گئے، لیکن حقیقی کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. حقیقی قیمت ہماری اللہ رسول کی نظر میں اگر ہم قیمتی ہیں تو وہ قیمتی ہے. ساری مخلوق تعریف کرے، واہ واہ کرے اور جو عزت کرے، لیکن اگر اللہ رسول کی نظر میں ہم قیمتی نہیں ہیں، باعزت نہیں ہیں، تو ہم قیمتی نہیں ہیں. کیونکہ مرنے کے بعد تو یہ زندگی یاد بھی نہیں آئے گی. حدیث میں آتا ہے، قرآن شریف میں بھی ہے، کہ اصل میں بات یہی ہے، کمزوری یہ. بھائی کون باتیں کر رہا ہے؟ ادھر ابا کے پاس آ کے بیٹھو، یا ادھر ہماری مجلس ہوتی ہے ادھر تم بچوں کی مجلس شروع ہو جاتی ہے. تم سمجھتے ہو مجھے آواز نہیں آتی ہے؟ دونوں کانوں کے بیچ میں سر کر دوں گا اب بات کری تو. غرض یہ کہ اصل کامیابی، ہاں، قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا تو کہ کتنا دنیا میں رہے، تو وہ کہے گا کہ لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاها، یا ہم نہیں ٹھہرے دنیا کے اندر مگر شاید ایک رات یا ایک دن. یہ 60-70 سال کی زندگی، کامیابیاں ناکامیابیاں، پریشانیاں غم ہم اور خوشیاں اور مال اور فقر، کچھ بھی یاد نہ آئے گا، واللہ کچھ بھی یاد نہ آئے گا. اللہ تعالی ہمیں اپنی جانوں پر رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا حاصل کرنا کوئی منع نہیں ہے, تو دنیا کی ترقی حاصل کرنا بھی کوئی منع نہیں, لیکن ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ترقی وہ ہے, حقیقی ترقی جو اللہ اور رسول کی رضا کے ساتھ ہوں. پھر ترقی میں کوئی ممانعت نہیں ہے, اسلام ترقی کے, سائنس کے, تحقیقات کے, ترقی کرنے کے کوئی منافع نہیں ہے, کوئی مخالفت نہیں کرتا. جتنی چاہے دنیا میں ترقی کرے, لیکن ہر ترقی اللہ اور رسول کے طریقے کے تابع ہو. بس ہماری زندگی کا ہر لمحہ شریعت اور سنت کے تابع ہو. غرض یہ کہ نگاہ کی حفاظت کا حکم فرض عین ہے. تو میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دو ہی کام میں بتاتا ہوں, اس کی برکت سے پورے دین پر عمل کرنا آسان بھی ہو جائے گا بلکہ مزیدار بھی ہو جائے گا, اور وہ یہ ہے کہ اپنی آنکھ کی حفاظت کا. جتنے نامحرم رشتے دار ہیں اور بازاروں میں پھرنے والے ہیں, دفتر ہے, ہاسپٹل ہے, جہاں بھی کہیں ہیں, اپنی نگاہ کی حفاظت کرو. جہاں مجبوری ہے, اسٹاف ہے, بات کرنی ہے, یا کہیں ہم گئے ہیں وہاں فیمیل اسٹاف ہے, اس سے بات کرنی, نظر جھکا کے بات کرو, نظر جھکا کے, ورنہ شیطان جو ہے وہ تمہیں اغوا کر لے گا اور خدا تعالیٰ سے تمہاری دوری ہو جائے گی اور آنکھوں کا زنا ہو جائے گا اور خدا تعالیٰ کے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کے بدعا تمہیں ملے گی. آج ہم فقیروں کی بدعا سے ڈرتے ہیں, لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا ہے, اور وہ رحمت والے نبی ہیں, رحمت للعالمین ہیں. کیا آپ نے طائف کے کفار کے لیے بھی بدعا نہیں فرمائی؟ فرمایا کہ میں لعنت کرنے کے لیے نہیں بھیجا گیا, بدعا کے لیے نہیں بھیجا گیا. فرشتے حاضر بھی ہوئے کہ آپ حکم دیں, ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ حکم دیں کہ ہم دونوں پہاڑوں کو ملا دیں تاکہ یہ قوم جس نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اور لہو لہان کر دیا, اس کا برابر نیست و نابود ہو جائے. مگر آپ نے ان کے لیے قدرت ہونے کے باوجود آپ نے بدعا نہیں فرمائی اور نہ ہی ان کو سزا دی. لیکن وہی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے یا اس عورت کے لیے بدعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے. بہت ہی فکر کا مقام ہے, بہت ہی جو ہے وہ غم کا مقام ہے کہ اللہ رسول کی باتوں پر سے ہمارا اعتماد اٹھ گیا ہے, اور اس زبان سے تو ہم کہتے ہیں لیکن عملاً جو ہے ہمارا اس کے خلاف عمل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جتنے پھوپھی زاد ہیں, چچا زاد ہیں, تایا زاد ہیں, ان سب کا آپس میں پردہ ہے. اسی طرح خالو سے پردہ ہے, چاہے وہ کتنا ہی بوڑھا ہو جائے لیکن خالو سے پردہ ہے. یہ سب حکم اللہ کے ہیں, اور اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ فلا تقربوها, یہ اللہ کی قائم کی ہوئی حدود ہیں, بس اس کے تم قریب بھی مت جانا. جیسے جو دو ملکوں کے اندر جنگ ہوتی ہے تو بارڈر کو خالی کرا لیا جاتا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ کا ملفوظ ہے جو میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, وہ الفاظ میں کہاں سے لاؤں, وہ درد میں کہاں سے لاؤں. میں تو نقالی بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتا, اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب دو ملکوں میں جنگ کا خطرہ ہوتا ہے تو بارڈر کو خالی کرا لیا جاتا ہے. حکومت کہتی ہے کہ بارڈر سے کئی میل ہٹ جاؤ, یہاں پر جنگ ہونے والی ہے. اسی طرح سے یہ اللہ کا قانون ہے, جو ملکی قانون بین الاقوامی قانون کو بھی سپرسیڈ کرتا ہے. یہ احکم الحاکمین کا قانون ہے, اللہ کے حدود کے قریب جانا اس سے سخت اندیشہ ہے کہ اس میں مبتلا ہو جائے گا, ہلاک ہو جائے گا. اس لیے ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ نامحرموں سے آئینن, قلبن اور قالبن, تین قسم کی دوری مطلوب ہے, کہ آنکھ سے بھی نہ دیکھیں اور جسم کو بھی ان کے قریب نہ رکھیں, یعنی ان میں اختلاط نہ ہو, جتنا ممکن ہو سکے اس سے دور رہیں. کیونکہ اگر تقربو ہو گئے تو تخالی ہو جاؤ گے, قریب ہو گئے تو اس میں مبتلا ہو جاؤ گے, گناہ کرا بیٹھے گا, نفس اور شیطان گناہ کرا دے گا. تو فرمایا کہ آنکھ سے بھی دوری ہو اور جسم سے بھی دوری ہو, اور قلب میں بھی ان کا تصور ہو, عینن قلبن اور قالبن, تین طرح کی دوری مطلوب ہے, تب کہیں جا کے ہم نامحرموں سے بچ سکیں گے. تو عورتوں کے لیے دیور اور گیٹ سے سب پردہ ہے. ایک صحابیہ حاضر ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں جس دیور سے پردہ کروں, شوہر کے بھائی سے پردہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للموت, کہ جیٹ اور دیور تو موت ہے موت, یعنی اس سے تو اور زیادہ سب پردہ ہے. اب دیکھ لیں کہ کہتے ہوئے اچھا تو نہیں لگتا, شرم آتی ہے, لیکن ایسے بہت قصے ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے احتیاط نہیں کی اپنے ہی گھر میں رسوا ہو گئے. شیطان ایسا مکار ہے کہ وہ عقل کو رخصت کر دیتا ہے. یہ شہوت ایسا مرض ہے کہ عقل رخصت ہو جاتی ہے. ایسے شرمناک قصے ہو چکے ہیں احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیور اور جیٹ کو پردے کے معاملے میں موت قرار دیا, کہ جس طرح موت سے ڈرتے ہو ان لوگوں کے سے پردے کے معاملے میں موت کی طرح ڈرو. اور اسی طرح سے بھابھی اور سالی ہے, اس میں بھی کتنے کتنے شرمناک ہو چکے ہیں, جو زبان پر لانا بھی اسے بھی شرم آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے اور تمام گناہوں سے حفاظت فرمائے. تو عورتوں کے لیے جیٹ اور دیور اور خالو اور پھوپا اور تمام کزنز جو پھوپی زار چچا زار پایا جا, جنہوں نے پردہ نہیں کیا انہوں نے خود اپنا سر پیٹا. یا تو انسان اتنا بے غیرت ہو جائے, اس میں غیرت ہی نہ رہے کہ وہ ان باتوں سے اس کو کچھ اثر نہ ہو, تو ہم کہہ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. لیکن جو ذرا بھی شرم حیا والا ہوگا اس کو یہ بات فوراً سمجھ میں آ جائے گی. اور جن لوگوں نے احتیاط کی وہ بچے رہے, اور جن لوگوں نے بزرگوں کی بات کو ٹال دیا یا اس کو ہلکا سمجھا وہ مبتلا ہو گئے. غرض یہ کہ یہ تمام جو رشتے ہیں, خالو اور پھوپا اور چچا زاد تایا زاد وغیرہ, اور اسی طرح جیٹھ اور دیور, ان سب سے سب پردہ ہے. اور مردوں کے لیے بھابھی اور سالی سے سب پردہ ہے, اور اسی طرح سے تمام کزن سے پردہ ہے, اور چچی سے اور ممانی سے پردہ ہے. تو غرض یہ کہ غیر محرم رشتے دار ہوں یا بازار میں دفتر میں یا اپنے ہمارے جہاں بھی ہمارا ذریعہ معاش ہے, کوئی بھی کام ہے, وہاں پر اپنی نگاہوں کو ہم جھکا کر رکھیں, اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں اور حلاوت ایمانی پاتے جائیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ سے کسی نے عرض کیا کہ حضرت آج کل تو اوریانی کی فراوانی ہے, اوریانی ہی اوریانی ہے. ہم یعنی مراد یہ تھی کہ ہم کہاں تک نظر بچائیں. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر اوریانی ہی اوریانی ہے تو حلاوت ایمانی کی بھی تو فراوانی ہے, حلاوت ایمانی کی بھی تو فراوانی. نظر بچاتے جاؤ, حلاوت ایمانی پاتے جاؤ, ایمان کی حلاوت کا ایمان کا حلوہ کھاتے جاؤ. جتنی نظر بچاؤ گے اسی قدر حلاوت ایمانی پاتے جاؤ گے. اللہ کا وعدہ ہے یجد حلاوت ہے, کہ تم پا جاؤ گے. محسوس نہیں کرنے کی بات ہے بلکہ یجد حلاوت ہو, کہ وہ اپنے قلب کے اندر حلاوت ایمانی کو پا جائے گا. اور یہ شرم و حیا ایسی صفت ہے جس کا تعلق خاص نگاہ کی حفاظت کا خاص تعلق شرم و حیا سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں شرم و حیا ہے وہیں ایمان ہے, اور جہاں شرم و حیا نہیں وہاں ایمان نہیں. یہ ایسی بے حیائی کی بات ہے. اللہ تعالی ہم سب کی, میری بھی سب کی حفاظت فرمائے. اب آج کل جو اسمارٹ فون ہے اس کا بہت بڑا ذریعہ بن گیا, اور اس کا نقصان ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اولاد نافرمان, بدتمیزی, بد اخلاقیاں اور بے حیائیاں. آج کل تو کوئی ہے ہی نہیں کہ وہ, اب تو نگاہ کی حفاظت مردوں سے بھی کرنی پڑ رہی ہے, کہ اب نیکروں کا رواج اس قدر بڑھ گیا ہے کہ وہ گھٹنے کھول کے پھر رہے ہیں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ارشاد مبارک ہے جس کا مفہوم ہے, آپ نے فرمایا کہ ایک وقت قیامت کے قریب ایسا آئے گا کہ تم لوگ یہود و نصارہ کی ایسی تقلید کرو گے کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھسیں گے تو تم بھی اس میں گھسنے کی کوشش کرو گے. یعنی گوہ ایک جانور ہے جو بہت دبلا پتلا سا ہوتا ہے, چپکلی کی طرح وہ بل میں رہتا ہے, سوراخ تنگ سوراخ میں رہتا ہے. مراد یہ ہے کہ جتنی بھی مشکل بات ہوگی, مشقت والی بات ہوگی, وہ تمہارے لیے آسان ہوگی, کیونکہ یہود و نصارہ کی نقل ہے. آج یہی ہو رہا ہے کہ چڈیاں پہن رہے ہیں, نیکریں پہن رہے ہیں, صاف بہادر بنے ہوئے ہیں, مگر اللہ رسول کی نظر میں تو بالکل ہی بے قیمت اور معذب ہو گئے ہیں. آخر مرنے کے بعد اللہ کے سامنے تو پیش ہونا ہے. ہم کیا جواب دیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن پاک میں, فقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ ہم نے تمہارے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ پیش کر دیا ہے اپنے محبوب کے نمونے میں. تو اس کی پیروی کرنی چاہیے. بہترین نمونے کی پیروی کرنے کے بجائے ہم بدترین نمونے بنے, بدترین لوگوں کی پیروی کر رہے ہیں. ان بدترین لوگوں کی جن کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور جو آدمی جس آدمی کی تقریر کرے گا, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تقریر کریں گے تو ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اللہ کے فضل سے. اور یہود و نصارہ کی نقل کریں گے تو آخر کار دنیا بھی برباد ہوتی ہے, یہ تو بالکل پکی بات ہے. یہ بھی اللہ ہی کا فرمان ہے, احکم الحاکمین کا فرمان ہے, اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو آدمی گناہ میں مبتلا ہے وہ چین سے رہ ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے, من اعرضان ذکری فإن له معیشتا ضنکا, جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا وہ اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا. دنیا بھی بے مزہ ہوگی, پریشانیاں, غموم اور ہموم اور فکریں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی پریشانی محسوس نہیں ہوتی, ہم گناہ بھی کرتے ہیں, ہمیں تو کوئی پتہ نہیں چلتا. ہمارے رشتے داروں میں ہیں, ان کو گھر والوں نے سمجھایا کہ بھئی شادی کی تقریبات میں رسومات سے بچو, یہ اچھا نہیں ہے, اللہ رسول کی نافرمانی ہوتی ہے کثرت سے, اور پیسے کا اسراف ہوتا ہے اور بہت کچھ. تو انہوں نے کہا نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ دیکھیں سارا دن کئی مہینے سے شادی کی تیاری ہو رہی ہے, بازاروں میں پھر رہے ہیں اور گھر میں آ کے دوائیاں بھی کھا رہے ہیں جسے میں درد ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اتنی تکلیف تم اٹھا رہی ہو, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر سادگی سے کیوں تقریب طرح نہیں کر لیتی, نکاح شادی کیوں نہیں کر لیتی. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس تکلیف اٹھانے میں مزہ آتا ہے, آپ ہمیں نصیحت نہ کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ان کو بھی معاف فرمائے, توفیق توبہ دے. ایسی باتیں کرنے سے بعض اوقات ایمان بھی جاتا رہتا ہے. تو میں اسی بات پر میں ایک قصہ یہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ شاید ہمیں عبرت ہو. یہ ایک قوم تھی بالکل ہی کیا کہتے ہیں کہ اس کو مثل ہجرا, کہ ان کے اندر کوئی امنگ نہیں تھی, کوئی جذبات نہیں تھے, کوئی سینسیشن نہیں تھی, کچھ نہیں. تو اس ملک کا بادشاہ بہت فکر مند رہتا تھا کہ میری قوم بالکل ہی بے غیرت ہے, ذرا بھی اس کو کوئی جوش جذبہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اس کو فکر رہتی تھی. ایک مرتبہ کیبنیٹ کا اجلاس بلایا اور کہا کہ بھئی فکر کی بات ہے, کوئی مشورہ کریں. تو وزیروں نے جیسا کہ آج کل الٹے سیدھے مشورے دے دیتے ہیں بغیر سوچے سمجھے, انہوں نے بھی یہی کہا کہ ایسا کریں کہ یہ لوگ شہر سے باہر کام کرنے جاتے ہیں, تو جب یہ واپس آئیں تو ان پر کچھ چنگی ٹیکس لگا دیا جائے. تو بادشاہ نے منظور کر دیا, سائن کر دیا. ٹھیک ہے, اب یہ لوگ جا رہے ہیں کام پہ, شام کو واپس آتے ہیں تو وہ چنگی دینا پڑتی ہے. بادشاہ نے سمجھا کہ بھئی اب ضرور غصہ کریں گے, کچھ جلوس نکالیں گے, کچھ جلسہ کریں گے, مگر کچھ بھی نہیں. پھر کہا کہ یہ تو ترکیب ناکام ہو گئی. تو وزیروں نے کہا کہ اچھا, چنگی کے ساتھ اب 10-10 جوتے بھی ان کے کھوپڑی پہ لگانے چاہیے تاکہ ان کو کچھ گرم ہو, کھوپڑی غصہ ہو. تو پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے. تو اب جو یہ آ رہے ہیں واپس تو چنگی بھی دے رہے ہیں, 10-10 جوتے بھی کھاتے جا رہے ہیں, پھر گھر میں چلے جا رہے ہیں, کوئی غصہ نہیں, کوئی اجلاس نہیں, کچھ نہیں. پھر بادشاہ نے کہا یہ تو معاملہ بھی بنا نہیں. ایک دن دیکھا کہ وہ لوگ کہیں جمع ہوئے چنگی کے پاس, تو بادشاہ کو لگا کہ شاید ان میں کچھ اب جوش جذبہ بھڑک گیا ہے, کچھ بات پیدا ہوئی. فوراً جاسوس کو بھیجا, پوچھو کہ کیا بات ہے. جاسوس نے واپس آ کر بتایا کہ یہ لوگ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم شہر سے باہر جاتے ہیں, کام کرتے ہیں, تھک جاتے ہیں, واپس آتے ہیں تو چنگی بھی دیتے ہیں اور جوتے بھی لگواتے ہیں, تو ہمیں گھر پہنچنے میں بہت دیر ہو جاتی ہے, آپ مہربانی کر کے جوتے لگانے والوں میں اضافہ کر دیں تاکہ ہم جلدی گھر پہنچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, گناہوں میں لذت آنے لگے, گناہوں میں مزہ آنے لگے تو بڑی خطرناک حالت ہے, کہ ایسے میں توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی. بس اصل بات یہ ہے, بزرگوں نے لکھا ہے, اور احادیث سے بھی ثابت ہیں کہ دو چیزیں عمل کی روح ہیں، دو چیزیں عمل کی روح ہیں، اور وہ یہ ہیں، پہلی چیز اللہ سے ملاقات کا یقین کہ ایک دن ہماری ملاقات اللہ سے ضرور ہوگی، ہماری پیشی ضرور ہوگی، اور دوسرے حساب کتاب کا یقین کہ ہم ہمارے ہر لمحے کا، ہر عمل کا، ہر قول کا حساب لیا جائے گا. تو یہ دو چیزیں اگر ہوں گی تو انشاءاللہ آدمی قدم با قدم، صحیح جمپ نہ لگائے لیکن قدم با قدم انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ اسے کامیاب کریں گے، عمل کی توفیق ہوگی، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہوگی. بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت پہ ہم کیا چیز ہیں، حضرت پہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے یہاں ایک ہی مضمون ہوتا ہے، ہمیں شاید نگاہ کی حفاظت کر لو، نگاہ کی حفاظت کر لو، اور بھی تو کتنی باتیں ہیں، اور بھی تو کتنے علوم ہیں. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرے شیخ کتنے بڑے اللہ والے تھے، سارے عالم کے علماء ہمارے حضرت کے عقیدت مند، محبت کرنے والے، سلسلہ ارادت میں داخل، کتنے بڑے بڑے علماء. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر نوازا ہے، مگر ہمیں افسوس کہ ہم نے اس کی قدر تو نہیں کی، لیکن خدا تعالیٰ نے ایسی ہستی سے نوازا تھا، ایسی ہستی کی صحبت سے نوازا تھا کہ سارے عالم کے بڑے بڑے علماء، عوام، خواص، تاجر، برادری، ہر طرح کے لوگ ہمارے حضرت رحمہ اللہ سے تعلق رکھتے تھے، محبت کا بھی، عقیدت کا بھی، اتباع کا بھی. اور ہمیں وہیں اپنے حضرت کے ایک چھوٹے سے حجرے میں کتنے بڑے بڑے علماء کی زیارت وہیں نصیب ہو جاتی تھی. نہ صرف زیارت بلکہ ان سے تعلق، ان سے محبت، ان سے بے تکلفی، ہر طرح کے تعلقات ان سے ہمیں نصیب ہو گئے. لیکن کتنے بڑے بڑے علماء ہمارے حضرت کے پاس آتے تھے، اور بعض اوقات جو سنت طریقہ ہے کہ کسی بزرگ کے پاس جاؤ تو بھائی رخصتی کے وقت اس سے کوئی نصیحت کی درخواست کرنا سنت ہے. تو بڑے بڑے علماء کو دیکھا کہ حضرت والا رحمہ اللہ سے درخواست کرتے تھے کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجیے، اور ہم لوگ کان لگا کر سنتے تھے کہ یہ اتنے بڑے عالم ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے مشہور ہیں، تو یقیناً حضرت والا ان کو کوئی خاص نصیحت فرمائیں گے. تو ہم کان لگا کے سنتے تھے کہ شاید کوئی وظیفہ خاص بتائیں، شاید کوئی تعداد. ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے چار تسبیحات بتائی ہیں، دن بھر میں صرف چار تسبیحات، ایک تسبیح کلمہ شریف کی لا الہ الا اللہ، اور ایک تسبیح اسم ذات اللہ اللہ کی جل جلالہ، اور ایک تسبیح استغفار رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور ایک تسبیح درود شریف صلی اللہ علی النبی الامی مختصر. تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید حضرت ان کو فرمائیں گے، کبھی تم چپکے سے فرمائیں گے، تم کیونکہ بڑے محدث ہو، عالم ہو، ایک ہزار مرتبہ کر لیا. تو ہم کان لگاتے تھے کہ آپ دیکھو حضرت کیا نصیحت فرماتے ہیں، اتنے بڑے عالم ہیں. اتنے ہمارے حضرت رحمہ اللہ جیسے ہی یہ بات سنتے، حضرت والا رحمہ اللہ کی چشم مبارک سے ہر وقت تو آنسو ہی بہتے رہتے تھے اللہ کی محبت میں. حضرت والا ہمیشہ میں نے دیکھا کہ چہرہ سوکھ ہو جاتا تھا، اور دیش سے فرماتے تھے آنکھ کی حفاظت کر لو، آنکھ کی حفاظت کر لو، میں قسم اٹھاتا ہوں کہ تم آنکھ کی حفاظت کر لو، تم اللہ والے ہو جاؤ گے، نسبت تمہیں نصیب ہو جائے گی. یہ اتنے بڑے بڑے محدثین کو، علماء کو، عوام کو، خواص کو، ہر ایک کو حضرت والا یہی نصیحت فرماتے تھے. اور جن لوگوں نے واقعتاً اتباع کی، دیکھتے ہیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچے، اس ایک عمل نے ہی ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. خود میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں قسم اٹھاتا ہوں کہ آج اللہ نے مجھے جو عزت دی ہے، آپ لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے پاس آتے ہیں، میرے یہی عمل کی نسبت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی، عزت بخشی، آنکھ کی حفاظت، آنکھ کی حفاظت. بہرحال حضرت والا رحمہ اللہ نے دو نصیحتیں خاص طور پر فرمائی تھی. بات کہاں سے کہاں پہنچی، بات تو یہاں سے چلی تھی کہ وہ خان صاحب مختلف قسم کے ہیں، وہ ہم سمجھتے تھے کہ وہ کرتے بھی ہیں، ایک وہیں کے ہمارے پاس دفتر میں کام کرتے تھے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم شادی کی پہلی رات بیوی کو خوب پٹائی کرتے ہیں، بہت مارتے ہیں اس کو، ادھوما کر دیتے ہیں. میں نے کہی کیسا ظلم ہے، کہنے لگے کہ ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ساری عمر کے لیے اس پر ہمارا روگ بیٹھ جائے، روگ بیٹھ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ہم سمجھے کہ یہ لوگ بھی وہی ہیں. انہوں نے کہا ہم ان کے مختلف لوگ ہیں، عکس ہیں، ہماری بیویاں ہمارے سروں پر سوار رہتی ہیں، مونچھیں نہیں کاٹنے دیتی، داڑھی نہیں رکھنے دیتی، ٹخنا نہیں کھولنے دیتی. اللہ تعالیٰ کی جہالت سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے، اور ہر ایک کو ایسی بات سے توبہ کی توفیق دے غرض یہ کہ دوسری نصیحت ہمارے حضرت کی یہی تھی کہ اپنی بیویوں کو آرام سے رکھو. اور کس قدر ہمارے حضرت والا نے اس پر زور دیا ہے. اب تو موقع نہیں ہے, کافی وقت ہو گیا, تو انشاءاللہ پھر کسی وقت اس پر بات کریں گے. حضرت والا کی مفصلات کوشش کروں گا سنانے کی. تو حضرت والا نے یہ دو نصیحت فرمائی زندگی بھر زیادہ تھا, اور فرمایا کہ انہی کی برکت سے. یہ نہیں ہے کہ آپ یہ دو عمل کریں تاکہ آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں. ایک صاحب میرے پاس آئے تھے, دوست ہمارے, وہ مجھے یہی کہہ رہے تھے کہ آپ کے حضرت کے اتنے راز ہیں, جو 100-200 راز ہیں, بڑی بڑی کتابیں, اس میں کہیں سود سے بچنے کا بھی کوئی تذکرہ ہے آپ کے حضرت. اعتراضاً کہہ رہے تھے کہ آپ کے حضرت نے کبھی کبھی سود کے خلاف کوئی بات. ارے بھائی, یہ تو ایک موٹی سی بات ہے, قرآن و حدیث کا حکم ہے, اور پکی بات ہے کہ جو سود لیتا دیتا ہے خدا تعالیٰ سے جنگ کرتا ہے. اور یہ تو وہ باتیں ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ آج کل یہ جو سوشل میڈیا پہ جو لگ گئی ہے قوم, اور اس سے دین سیکھتے ہیں. سب سے بڑی گمراہی یہیں سے شروع ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے. اس میں سازشی لوگ, دین کے خلاف کام کرنے والے گمراہ لوگ بہت ہیں, اور ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ آسان طریقہ ہے. یاد رکھو کہ دین جو ہے مشقت سے حاصل ہوتا ہے. صحابہ نے کیسی کیسی مشقت اٹھائی, خود انبیاء علیہ السلام نے دین کی خاطر کتنی مشقت اٹھائی. گھر بیٹھے دین حاصل کرنے کا پھر یہی انجام ہوتا ہے کہ کھرے کھوٹے کی کچھ پتہ نہیں, اور وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں بس وہ من پسند بات چونکہ کہتے ہیں, اس لیے وہ کہتے ہیں بھائی میں تو اس کو فالو کرتا ہوں, میں تو فلاں کو فالو کرتا ہوں, کیونکہ وہ بھائی نہ تو پردے کے خلاف کچھ کہتے ہیں نہ وہ کچھ کہتے ہیں. غرض یہ کہ میں نے ان کو کہا کہ ہر کتاب کے اندر تو نہیں, لیکن بہت زیادہ اس سوت سے متعلق حضرت والا نے بیان فرمایا ہے, لیکن یہاں تو ان باتوں کا تذکرہ ہے کہ جو امت کی نظر سے بھول جاتی ہیں. یہ تو ایک موٹی سی بات, لیکن اس میں عوام کیا اور خواص کیا, بہت سے خواص بھی اس میں مبتلا ہیں, نظر کی حفاظت نہیں کرتے, گھروں کے اندر شرعی پردہ نہیں, مجدد کا کام نہیں ہوتا. میرے شیخ رحمہ اللہ کو ہم نے مجدد نہیں کہا, بڑے بڑے علماء نے محدثین نے اعتراف کیا کہ آپ وقت کے مجدد ہیں, ہم نے نہیں کہا. لوگوں نے, کتنے بڑے بڑے علماء نے محدثین نے کہا کہ انہی کا مقام ہوتا ہے کہ وہ مجدد کو پہچانتے. تو آپ کو ہمارے حضرت رحمہ اللہ کو مجدد غرض بسر بڑے بڑے علماء نے کہا کہ آپ اس وقت کے مجدد ہیں. مجدد کا کام کیا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سڑک ہوتی ہے اس پہ دھول مٹی کیچڑ اور پتھر روڑیاں وغیرہ آ گئیں, صاف ستھری سڑک تھی اس پہ امتداد زمانہ سے کیچڑ آ گئی, کچھ آ گئی, بارش ہوئی تو وہ سب کیچڑ وغیرہ صاف ہو گیا اور سڑک صاف ستھری نظر آنے لگی. اسی طرح مجدد کا کام ہوتا ہے. ہر صدی کے ایک سرے پر, حدیث میں آتا ہے, ہر صدی کے سرے پر ایک مجدد اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں. اور مجدد کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو احکامات امت کی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں, جس طرح سڑک پہ کیچڑ آ گئی تو اب سڑک اوجھل ہو گئی, پتہ نہیں چل رہا راستہ, اسی طرح مجدد کے ذریعے خدا تعالیٰ رحمت کی ایسی بارش کرتے ہیں کہ وہ امت کو ایسے اعمال جن میں وہ غفلت میں پڑ گئی ہوتی ہے اس کو وہ واضح کر دیتے ہیں, نکال کے بتا دیتے ہیں. اس طرح سے راستہ شریعت اور سنت کا صاف ستھرا دکھائی دینے لگتا ہے. تو یہ چار بڑے بڑے گناہ ہیں حقیقت میں. ہمارے حضرت نے تو چار اعمال فرمائے ہیں کہ بھائی نظروں کی حفاظت اور دل کی حفاظت, دل میں بھی نامحرم کا تصور نہ ہو, اتنی حفاظت ہم کریں اور اتنا دور رہیں نامحرموں سے کہ دل بھی نامحرم سے خالی ہو جائے, غیر اللہ سے خالی ہو جائے. ورنہ اگر آنکھ سے حفاظت کریں اور دل میں غیر اللہ کا جو ہے وہ تصور رہے تو یہ نظر کی حفاظت نہیں ہے حقیقت میں. اب اس کا دل زنا کر رہا ہے, اور جب دل زنا کرتا ہے تو جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ان فی جسد مغوثن اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے, اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پورے جسم کی اصلاح ہو جاتی ہے, اگر اس میں فساد پیدا ہو تو تمام جسم میں فساد رہے گا. الا وہی القلب, خبردار وہ دل ہے. دل کی اصلاح کرنی ہے, دل سے فساد کو نکالنا ہے. اگر دل کی اصلاح ہو جائے تو آنکھوں سے بھی اچھے اعمال ہوں گے, ہاتھوں سے بھی اچھے اعمال ہوں گے, پیروں سے بھی اچھے اعمال ہوں گے, اور اگر اسی میں فساد پڑ جائے تو تو آنکھ بھی غلط جگہ دیکھے گی، کان بھی غلط بات سنیں گے، گانے بجانے سنیں گے، غیبت سنیں گی، اور اسی طرح ہاتھ پاؤں سے بھی ظلم ہوگا، چوری چکاری ڈاکہ مار پٹائی ظلم کچھ بھی ہو جائے، دل بگڑ گیا تو سارا جسم بگڑ گیا. غرض یہ کہ میرے دوستو عزیزوں، میرے شیخ رحمہ اللہ نے تو ہمیشہ اسی ایک ہی بات پہ زور دیا، ہمیشہ ہم نے حضرت سے ایک یہی وظیفہ سنا. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی آدمی صرف فرائض واجبات اور سنن موقعہ ادا کر لے، فرمایا کہ میں زیادہ وظیفے نہیں بتاتا، میں تو ایک ہی بات بتاتا ہوں کہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض نہ کرو، تقویٰ سے رہو، ایک لمحہ بھی اللہ کو ناراض نہ کرو، اور اگر خطا ہو جائے تو رو رو کر معافی مانگ کر پھر متقی ہو جاؤ. بس یہی سب سے بڑا وظیفہ آج تک ہم نے حضرت سے سنا کہ تقویٰ سے رہو اور اللہ تعالیٰ کے ہو جاؤ، اللہ کو اپنا بنا لو. اولیاء صدیقین کی خط انتہا کو پہنچ جاؤ گے. اولیاء صدیقین وہ مقام ہے جس کے بعد صرف نبوت کا درجہ ہوتا ہے، تو نبوت کا کوئی پا نہیں سکتا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے. لیکن فرماتے تھے کہ مقام ولایت کے تمام درجات بالکل کھلے ہوئے ہیں، جو چاہے تقویٰ سے رہے. اور فرمایا کہ تقویٰ سے رہنا کوئی مشکل بھی نہیں، ایک کام نہیں کرنا، تقویٰ کے معنی گناہ نہیں کرنا. تو فرمایا کہ کچھ کام کرنا آسان ہے یا نہ کرنا آسان ہے، کہ آرام سے بیٹھے رہو، گناہ مت کرو، اور ولایت صدیقیت کے اعلیٰ ترین مقام کو پہنچ جاؤ گے، جو جس کے بعد صرف نبوت کا درجہ ہوتا ہے. اتنا اونچا مقام تم کو حاصل ہو جائے گا، تم صرف یہ کام کر لو کہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرو اور دل کی حفاظت کرو، اور مردوں کے لیے تینوں طرف سے ایک مٹھی داڑھی رکھنا، تینوں طرف سے، یہاں سے بھی، دائیں سے بھی ایک مٹھی ہو، اپنی مٹھی ہو، نائی کے بچے کی مٹھی نہ ہو، اپنی مٹھی رکھ لو تھوڑی کے نیچے سے. یہ واجب ہے، اس کا منڈانا اور ایک چاول کم بھی کترانا یہ حرام ہے. اور چاروں ائمہ کا اس پہ اتفاق ہے، اجماع ہے کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا تینوں طرف سے واجب ہے. اور منہ سے بڑی بڑی نہ رکھے، یہ اوپر پہ لفظ کا جو کنارہ ہے، یہ طرف شفت اولیاء کا، یہ نہ ڈھکے. اور سب سے افضل درجہ یہ ہے کہ منچوں کو بالکل صاف رکھے. اور ٹخنوں کو مردوں کے لیے ہے کہ جب چل رہے ہوں، کھڑے رہوں، دونوں حالتوں میں، یہ صرف نماز کے حکم نہیں بلکہ دونوں حالتوں میں کھلے رکھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، جتنا اس کا ٹخنے کا اوپر سے آنے والے لباس سے ڈھکے گا جہنم میں چلے گا. میرے شیخ فرماتے تھے کہ معمولی گناہ پر جہنم کی وعید نہیں آتی، ٹپنا ٹھانکنا مردوں کو جب چل رہے ہوں اور کھڑے دو حالتوں میں حرام ہے اور دوزخ میں لے جانے والا ہے. اور میرے شیخ فرماتے تھے کہ نگاہ کی اور دل کی حفاظت کر لو. میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام اعمال پر پورا پورا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے اپنی بیویوں کو آرام سے رکھنے کی توفیق دے، اور جو حقوق ہیں شوہر کے ان کو بیویوں کو اپنانے کی توفیق دے. ہوتا یہی ہے کہ بیویاں کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے، حدیث کو تو ہم مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یعنی خاوند کا مقام بتانے کے لیے آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا تو اپنے خاوند کو سجدہ کرے، تو ہم مانتے تو ہیں، لیکن یہ وہ والا خاوند نہیں ہے، یہ ویسا آدمی نہیں ہے، یہ ایسا ویسا ہے اس لیے یہاں پر یہ معاملہ فٹ نہیں ہوتا. تو ایسی بات نہیں ہے، بیویاں اپنا کام کریں، مرد اپنا کام کریں، مرد کو جو حکم ہے وہ اس کی تابعداری کریں، بیوی کو جو حکم ہے وہ اس کی تابعداری، سامنے والے کو نہ دیکھے، سامنے والے کو دیکھ کر اپنے اخلاق کو نہ بگاڑے، اپنے مقام سے نیچے نہ اترے، اپنے درجے پہ رہے، اپنے اخلاق پہ رہے، انشاءاللہ تعالیٰ گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. یہ ہمارے پڑوسی ہیں، پرانے نواب شاہ کے، اور ایک ہمارے اور بھی پڑوسی ہیں، ان کی بچی ہے، دونوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک کا ختم کیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب تک جتنی بچیوں نے قرآن پاک کو ختم کیا ہے بڑی دولت ہے، ماں باپ کے لیے بھی سب کا جاریہ ہے، اور قرآن پاک وہ عظیم الشان دولت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس شخص کو قرآن پاک حاصل ہو گیا، دل میں حاصل ہو گیا، اگر وہ کسی اور شخص کو کوئی بڑی نعمت سمجھے کہ یہ مجھ سے زیادہ نعمت دیا گیا ہے قرآن پاک کے علاوہ. جس نے قرآن پاک سیکھ لیا اور حاصل کر لیا, اگر وہ دوسرے کو کوئی مال و دولت کی وجہ سے یا بڑی گاڑیوں کی وجہ سے بڑی حیثیت کی وجہ سے یہ سمجھے کہ مجھ سے زیادہ نعمت دیا گیا ہے, تو اس نے اس چیز کو گھٹا دیا جس نے خدا کو جس کو خدا نے بڑا کیا تھا. یعنی قرآن پاک عظیم الشان دولت ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اشراف امتی حملۃ القرآن, میری امت کے معزز لوگ. ہماری نظر میں تو معزز لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑی گاڑیوں میں پھرتے ہیں, بنگلوں میں پھرتے ہیں. آنکھ بند ہوتے ہی ان بڑی گاڑیوں کی بڑے بنگلوں کی حقیقت معلوم ہو جائے گی, اور آنکھ بند ہوتے ہی قرآن پاک کی دولت معلوم ہو جائے گی. تو فرمایا کہ میری امت کے معزز لوگ وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم, تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں. تو اور فرمایا کہ جس طرح دنیا والے آسمان کے تاروں کو چمکتے دیکھتے ہیں, اور آسمان والے دنیا میں ان گھروں کو دیکھتے ہیں وہ تاروں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں جہاں قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی ہے. آسمان والوں کے لیے وہ گھر ایسے چمکتے روشن ہوتے ہیں, نور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ پڑھنے والی بچیوں کو بھی قبول فرمائے, ان کی محنت کو قبول فرمائے. ہر حرف پر 10 نیکی کا وعدہ ہے, چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو. حکیم الامت فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ نابالغ بچوں کو بھی, چھوٹے بچوں کو بھی نیکی کا ثواب ملتا ہے, ہر نیکی کا ثواب ملتا ہے. ہاں, بالغ ہونے سے بالغ ہونے کے بعد گناہ کا لکھا جاتا ہے گناہ, لیکن نابالغ جب تک ہے گناہ نہیں لکھا جائے گا, لیکن ہر نیکی لکھی جائے گی چاہے کتنا ہی چھوٹا بچہ ہو. اب چھوٹا بچہ ہے بڑا بچہ ہے, لیکن قرآن پاک کو سیکھنے میں کتنی محنت کرتا ہے, بار بار استاد اس پہ توجہ کرتا ہے یا استانی اس پہ توجہ کرتی ہے, بار بار اس سے مخرج نکلوانے کے لیے محنت کراتی ہے. ہر حرف پر استاد کو بھی اور طالب علم کو سب کو دس دس نیکی مل رہی ہے. کتنی مرتبہ ایک لفظ کو ٹھیک کرانے کے لیے استاد محنت کرتا ہے, بچی محنت کرتی ہے یا بچہ محنت کرتا ہے. یہ بے فائدہ نہیں ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ جب تک یہ ٹھیک پڑھنا نہ سیکھے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا, بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت ہی پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ میرے کلام کو سیکھنے میں کتنی مشقت کر رہا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کی کسی اجر کو ایک ذرہ اجر کو بھی ضائع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا بندہ یا بندی یا بچہ کتنی محنت کر رہا ہے میرے کلام کو سیکھنے کے لیے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص روانی سے قرآن پاک پڑھنے پر قادر ہے, اور ایک شخص جو ہے اٹک اٹک کر پڑھ رہا ہے باوجود محنت کے, وہ ٹھیک سے پڑھ نہیں پا رہا ہے, اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے, خدا تعالیٰ کو اس پہ اور زیادہ پیار آتا ہے, خدا تعالیٰ اس پر اور زیادہ مہربانی فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم و کریم ہے میرے دوستو عزیزوں, مگر ہم ہی چلتے نہیں ہیں اللہ کے راستے میں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے, اور اس مبارک موقع پر دعاؤں کی قبولیت کا بھی وقت ہوتا ہے قرآن پاک کے ختم پر. اللہ تعالیٰ جو ہم اللہ سے مانگیں گے اب انشاءاللہ اللہ سب دعائیں قبول بھی فرمائے, اور ان کے بچیوں کے والدین کو سرپرستوں کو کہ اللہ سب کو خوب خوب اجر عظیم عطا فرمائے, اور ان کے لیے سب کا جاریہ بنائے, اور بچیوں کو بھی. اصل یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ احکام قرآنی پر عمل کی توفیق نصیب ہو. قرآن پڑھنے کے بعد قرآن کا سب سے بڑا حق ہے کہ اس کو ہم سمجھیں, اس کو سیکھیں. مگر افسوس ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو بس طاق میں رکھنے کا تو اتنا تو کر لیا ہے کہ کسی کا نکاح ہوا اس کے سر کے اوپر قرآن رکھ دیا, سر قرآن نکال دیا, اتنا حق ہے. یا کسی کی خال نکال دی قرآن شریف سے, یہ سب بہت سی باتیں ناجائز بھی آ گئی اس میں, لیکن افسوس ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر پڑھتے تو رہیں گے. مسلمانوں کے زوال کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم غیر قوموں نے تو قرآن و حدیث کو لے لیا, اس کے جتنے آداب معاشرت ہیں آپ کفار میں دیکھ لیں گے, یہود نصارہ میں دیکھ لیں گے, بیرون ملک جائیں گے آپ وہ آپ دیکھ لیں گے کہ انہوں نے ہر قرآن اور حدیث کے ادب کو انہوں نے لے لیا ہے. ساری معاشرت اور ساری ان کی جو سوشل سیکورٹی ہے جو کچھ بھی دیکھیں سب کا سب انہوں نے مسلمانوں سے لے لیا. افسوس, ہمیں ہی اپنے دین کی خبر نہیں, ہمیں اپنے دین کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قدر نصیب فرمائے, اور ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سب توفیق عطا فرمائے. دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفرنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي انك على كل شيء قدير. اللهم اجعل سريرتنا خيرا من علانيتنا واجعل علانيتنا صالحة. يا الله هر گناہوں کو معاف فرما دے. يا الله هر گناہوں کو معاف فرما دے. ماضی کے گناہوں حال کے گناہوں. اے اللہ چھوٹے گناہ بڑے گناہ جان کے کیے جانے میں کیے. اے اللہ چھپ کر گناہ کیے. اے اللہ سب کے سب معاف فرما دے. اے اللہ سب کے سب معاف فرما دے. اے اللہ پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اللہ مجھ کو بھی ہے گھر والوں کو بھی پوری امت کو سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما. اللہ ہم کو نظروں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما. ہماری ماؤں بہنوں کو شرعی پردے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے سلیم عطا فرما. اللہ آج اس ماحول کی وجہ سے ہم اپنا راستہ کھو بیٹھے ہیں. کیا کرنا چاہیے ہم کھو بیٹھے ہیں. اے اللہ ہمیں اپنا راستہ عطا فرما. اے اللہ اپنا راستہ عطا فرما. اپنے راستے میں مشقت اور جد و جہد کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اللہ والوں کی صحبت نصیب فرما. نیک صحبتیں عطا فرما. بری صحبت سے میری بھی میرے بچوں کی سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. اللہ بروں کو بھی نیک بنا دے. اللہ دشمنوں کو دوست بنا دے. اے اللہ بروں کو بھی نیک بنا دے. ہم سب کو ہدایت سے سرفراز فرما دے. استقامت علی دین عطا فرما دے. اللہ دین پر استقامت نصیب فرما دے. یا اللہ دین پر استقامت نصیب فرما دے. اللہ بری صحبت سے حفاظت فرما. اللہ بری صحبت سے حفاظت فرما. برائیوں سے حفاظت فرما. اللہ ہم سب کو شرم و حیا عطا فرما. اے اللہ شرم و حیا عطا فرما. اللہ ہم سب کو کامل ایمان نصیب فرما. اے اللہ استقامت نصیب فرما. یا اللہ یہود و نصارہ کے طریقوں سے اللہ میری میرے گھر والوں کی اور سب مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ غیروں کے طریقوں سے حفاظت فرما. اے اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں پر جان دینے کی توفیق عطا فرما جن کو آپ نے بہترین نمونہ بنایا. اے اللہ ہم بہترین نمونے کو چھوڑ کر بدترین لوگوں کی نقلیں کر رہے ہیں اور اس میں اپنے کو کامیاب سمجھ رہے ہیں. جتنا یہود و نصارہ کی کوئی نقال ہے وہ اپنے کو زیادہ کامیاب سمجھ رہا ہے. مجھے ہماری عقلوں پہ پتھر پڑ گئے. ہماری آنکھیں کھول دے. ہماری دل کی آنکھیں کھول دے. اے اللہ ہم کو بھی ہمارے بچوں کو بھی ہدایت پر استقامت نصیب فرما دے. اے اللہ دین کا راستہ عطا فرما. اپنے نبی کو نمونے کی نقالی کی توفیق نصیب فرما. سنتوں پر جان دینے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پوری امت کو سچی طور پر کی توفیق نصیب فرما. ہر گناہ سے حفاظت نصیب فرما. اے اللہ کامل تقوی والی حیات نصیب فرما. اے اللہ کامل تقوی والی حیات نصیب فرما. اے اللہ کامل تقوی والی حیات نصیب فرما. اللہ جن بچیوں نے ختم قرآن پاک کیا ہے اللہ اس کو قبول فرما. پڑھانے والے کا بھی قبول فرما. پڑھنے والوں کا بھی قبول فرما. اے اللہ پڑھنے والوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ حفظ کو قبول فرما. اے اللہ تا قیامت اس کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ مرتے دم تک اس کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس کی برکات و ثمرات اور انوارات سے اے اللہ ہم سب کو مستفید فرما. اے اللہ اپنے کرم سے اس کو قبول فرما. اللہ اس کے ہر حکم پر اے اللہ اطاعت کی توفیق نصیب فرما. اللہ قرآن و حدیث کو اے اللہ ہمارے اخلاق بنا دے. اے اللہ ہمارے اخلاق کو قرآن و حدیث بنا دے. اے اللہ قرآن و حدیث کو ہمارے اخلاق بنا دے. اے اللہ ہمیں قرآن و حدیث کا نمونہ بنا دے. اے اللہ اس کی ہر ہر حکم کی قدر کی توفیق دے. عمل کی توفیق دے. اطاعت کی توفیق دے. دل و جان سے اطاعت کی توفیق دے. اس کی عظمت نصیب فرما. اس کی تلاوت صبح و شام نصیب فرما. اے اللہ ہمیشہ کے لیے قدم آخر اے اللہ اس سے تعلق نصیب فرما. اے اللہ اے اللہ ہم سب کو معاف فرما. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عاجلہ مستند عطا فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے نہیں بھی کہا ہے اللہ ان کی دعا ان کی جائز مرادوں کو اے اللہ پورا فرما دے، اے اللہ ان کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما دے، اللہ تمام بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی نصیب فرما، تنگی کو دور فرما دے، سراخی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ملک میں اور ہمارے برادر ملک بنگلہ دیش میں فسادات ہو رہے ہیں، اللہ اس میں امن و عافیت نصیب فرما، ہمارے ملک میں بھی بنگلہ دیش میں بھی اور تمام اسلامی ممالک میں امن و عافیت نصیب فرما دے، اللہ بے شک ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں، اعمالکم اعمالکم جیسے ہمارے اعمال ویسے ہمارے حکمران، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے اور ہمیں نیک حکمران نصیب فرما، اپنے ہوش والے دیندار اپنا خوف رکھنے والے حکمران نصیب فرما، اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک سے سود اور رشوت کا خاتمہ فرما دے، ہمارے ملک کو ان دونوں چیزوں سے کھوکھلا کر دیا ہے معاشی طور پر، اے اللہ ہمارے ملک کو سود سے اور رشوت سے بالکل پاک فرما دے اور ظلم سے پاک فرما دے، بدکاریوں سے پاک فرما دے، اے اللہ ہمارے ملک میں شرعی سنت اور شریعت کا نظام سچا نظام نافذ فرما دے، اور ہم سب کو اللہ دل سے دل جان سے سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ ملک سے جو بھی پریشانیاں ہیں آفات ہیں مصیبات ہیں اے اللہ اپنے کرم سے اس کو اٹھا لے اور ملک میں امن و امان عافیت اور برکتوں رحمتوں کا نزول فرما دے، اے اللہ برکتوں کا نزول فرما دے، ہر مسلمان کو خوشحال کر دے، اے اللہ خوب وسیع کشادہ روزی عطا فرما دے، جو بھی پریشان حال ہے کسی بھی پریشانی میں اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما دے، اے اللہ گھروں کے اندر جو جھگڑے ناچاقیاں نہ اتفاقیاں ہیں اے اللہ ان کو محبتوں سے تبدیل فرما دے، اتفاق سے تبدیل فرما دے، اتحاد سے تبدیل فرما دے، اے اللہ آپس میں خوب شیر و شکر کر دے، جنت کا ماحول بنا دے، اللہ جنت جیسا ماحول گھروں کے اندر عطا فرما دے، شرعی پردے کی توفیق عطا فرما دے، ہر گناہ سے حفاظت فرما دے، اور یہ اسمارٹ فون کا جو فتنہ ہے تیزی سے اللہ ہم اور ہماری اولادیں اس میں برباد ہو رہی ہیں، دنیا بھی برباد ہو رہی ہے آخرت بھی برباد ہو رہی ہے، اے اللہ اس فتنے سے میری بھی میرے بچوں کی اور ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اور اے اللہ تمام اسلامی ممالک میں بھی اتحاد نصیب فرما، اور اللہ جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں خصوصاً فلسطین اور اہل غزہ، اے اللہ سب کے سب مسلمانوں کی غیر سے مدد و نصرت فرما، اے اللہ ان کی زبردست مدد و نصرت فرما، اے اللہ سنت اور شریعت کا کامل تابع ہم سب کو بنا دے، اے اللہ ہم سب کو کامل سنت اور شریعت کا تابع بنا دے، اے اللہ ہماری مدد فرما، تمام مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ غیب سے ان پر مدد نازل فرما، اور اللہ جو دشمن مسلمانوں کے ہوئے ہیں اے اللہ اول ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی اور ان کو بھی توفیق توبہ نصیب فرما دے، اے اللہ ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دے، اپنے کرتوتوں پر رہشیانہ کرتوتوں پر جنہوں نے جانوروں کو بھی مات کر دیا ہے، اے اللہ جانور بھی ایسے مظالم نہیں کرتے، اے اللہ انسانیت کے علم برداروں نے جو ہیومن رائٹس کے علم بردار ہیں، اے اللہ انہوں نے یہاں نقشہ اپنا پول کھول دیا ہے اور ہمارے اندر اتنی ہمت نہیں کہ ہم ان کو انگلی اٹھا سکیں، ہمارے ایمان انتہائی کمزور ہو چکے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اور ہماری طرف سے اللہ آپ ہی ان سے بدلہ لیجئے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کا اور کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں مگر اے اللہ ظلم حد سے بڑھ چکا ہے، اب ہم آپ کو پیش کرتے ہیں، اے اللہ آپ ہماری طرف سے بدلہ لیں، اے اللہ ان دشمنوں کو نیست و نابود کر دیں، اے اللہ ان کی طاقتوں کو اور طاقت کے نشے کو چکنا چور کر دیں، اے اللہ ان پر دردناک عذاب نازل کر دیں، اے اللہ ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیں، اے اللہ ان کی طاقت کو پامال کر دیں، اللہ مسلمانوں کو سنت اور شریعت کا راستہ عطا فرما، اے اللہ اسی طرح ہمارا غلبہ حقیقت میں غلبہ ہو سکتا ہے، ہم نے دین کو چھوڑ دیا اس لیے ہم کمزور ہو گئے، اے اللہ ہر مسلمان کو پورے پورا دیندار بنا دے، اور اللہ ان دشمنوں کو نیست و نابود کر دے، اور جہاں جہاں دشمن ستا رہے ہیں اللہ سب کے سب کو نیست و نابود کر دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم
بند کر رہے ہیں۔
یہ جتنی بات میں نے عرض کی ہے, میں ایک بات یہ عرض کرنی تھی کہ دین اگر حاصل کرنا ہے تو ایک بزرگ کا شعر یاد رکھو, بڑے بڑے بزرگوں نے اس شعر کو نقل کیا ہے. اگر دین حاصل کرنا ہے تو اس کا واحد طریقہ ہے, واحد طریقہ, اور کوئی طریقہ نہیں, اور یہ طریقہ انتہائی آسان بھی ہے اور مزیدار بھی ہے انشاءاللہ تعالی. کہ اپنے آپ کو ہم کسی اللہ والے کی صحبت میں لے جایا کریں, بس اللہ والوں کی صحبت میں آنا جانا رکھیں گے, یا اگر کوئی اللہ والا نصیب نہ ہو تو بھائی ان کے خدام یا غلام ہی کو پکڑ لیا جائے. جیسے جب پانی نہیں ملتا تو مٹی سے تیمم بالکل جائز ہے, مٹی سے تیمم کریں گے تو نماز ہماری کامل ہوگی, ناقص نہیں ہوگی. جس طرح کسی اللہ والے کے اللہ والا نہ ملے, اس کا کوئی غلام مل جائے جو اجازت یافتہ ہو کسی اللہ والے کا, اپنے آپ پیر نہ بن بیٹھا ہو, اس کی صحبت میں ہم جانا آنا رکھیں, انشاءاللہ دین خود بخود سرایت کر جائے گا, بالکل سرایت کر جائے گا انشاءاللہ تعالی. کیونکہ یہ طریقہ خدا کا مقرر کردہ ہے, کونوا مع الصادقین, اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, تقوی اختیار کرو اور سچے اللہ والے جو سچے اللہ والے ہیں ان کی صحبت میں رہا کرو. تو یہ طریقہ خدا کا مقرر کردہ طریقہ ہے, صحبت میں رہنا, ان کی صحبت میں رہنا. تو بزرگ فرماتے ہیں نہ کتابوں سے, نہ وعظوں سے, نظر سے پیدا, دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا. اپنے آپ بھی جائیں, ہم بچوں کو بھی اپنے لے کے جایا کریں, انشاءاللہ تعالی دین کی حقیقت دل میں آ جائے گی. اگرچہ ہم کمزور رہیں گے لیکن آخر وقت میں انشاءاللہ تعالی خدا تعالی کا خوف دل میں بیٹھ جائے گا اور فکر آخر پیدا ہو جائے گی. اور اگر اور خوب محنت کریں تو ابھی سے ہمارا حال درست ہو جائے گا انشاءاللہ. برے حال میں رہنا تو اچھا نہیں ہے, اچھے حال میں رہنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے. غلط یہ کہ دین حاصل کرنا ہے تو نیک صحبت میں جانا, کسی بزرگ کی صحبت میں جانا, اس سے دین آسان بھی ہو جاتا ہے, مزیدار بھی ہو جاتا ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.